بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن فہمی درس نمبر 13. آج سے انشاءاللہ پارا نمبر 2 شروع کریں گے. سیقول, اور بیک گراؤنڈ یہ پیغمبر پر اعتراضات کا چیپٹر چل رہا ہے جو کہ آیت نمبر 100 سے یا 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک چلے گا. اور ہم لوگ آلریڈی 6 اعتراضات بڑے بڑے پڑھ چکے ہیں, جس میں ہے کہ حضرت جبریل وحی کیوں لاتے ہیں, دوسرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود جادوگروں کے دوست ہیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے, تیسرا اعتراض تھا کہ فرشتے بھی آسمان سے جادو لائے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کو کیوں حرام کہتے ہیں, چوتھا جو تھا وہ مشتبہ الفاظ کا استعمال تھا, جیسے راعنا کو اہل کتاب یہود نے راعینا بنا دیا تھا اور اس کی مد میں جو آیات آئی ہیں اس میں راعنا کا استعمال منع کر کے اللہ تعالیٰ نے ونظرنا یا انظرنا کا استعمال کرنے کو کہا تھا صحابہ کو. پانچواں اعتراض تھا نسخ آیات کا, کہ قرآن کی آیات اگر اتنی محکم ہیں اور محمد کا اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے تو اس کی آیات پھر منسوخ کیوں ہوتی ہیں, اور ایک کے بجائے دوسری آیت اور ایک حکم کے بجائے دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے. چھٹا اعتراض تھا کہ اللہ کے نائب, اللہ کے اسسٹنٹس جو ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے اسسٹنٹ ہیں, کیونکہ اللہ کے تو حضرت عزیر بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ ان کے بیٹے تھے. ساتواں اعتراض جو تھا وہ تھا کہ اللہ خود کیوں نہیں بولتا, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اور اللہ ہمیں کوئی کھلی نشانی کیوں نہیں دیتا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا جس پہ پہلا پارہ ختم ہوا تھا, جس میں بیت اللہ کی تعمیر کا بیان تھا اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر تھا جس میں انہوں نے ایک آخری نبی کی دعا مانگی تھی کہ اے اللہ انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھا جو ان کو تیری کتاب پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائے اور انہیں وہ سکھائے جو انہیں نہیں آتا. اور پھر حضرت ابراہیم کی توحید کا بیان تھا کہ وہ کس قدر یکسو تھے اور وہ کیسے حنیف تھے. اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ایک اعتراض تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جو مدنی زندگی کے 16th یا 17th مہینے میں, یعنی تقریباً ایک سال پورا ہونے کے 3 مہینے ایڈیشنل ڈال کے اس کے بعد ایک بہت مسئلہ بنا تھا مسلمانوں کو. وہ یہ تھا کہ عصر کی نماز کے وقت مسجد قبلتین آج جہاں واقع ہے, اللہ سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, مدینہ میں, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کر رہے تھے جب تحویل قبلہ کی یہ آیات ریویل ہوئی ہیں, اور چونکہ مکہ میں ہوتے ہوئے وہ سب بیت اللہ کی طرف, خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, کیونکہ نماز جو تھی وہ نبوت کے دوسرے مہینے میں ہی, نبوت کے ساتھ ہی تقریباً نماز شروع ہو گئی تھی اور سورہ فاتحہ ریویل ہو چکی تھی مکی زندگی میں, تو یہ سب نمازیں پڑھتے تھے اور ان کا قبلہ جو تھا, ڈائریکشن جو تھی وہ خانہ کعبہ تھا. لیکن جب یہ مدینہ آ گئے تو مدینہ میں انصار کے 2 بڑے قبائل تھے, اوس اور خزرج, اور یہ اوس اور خزرج جو تھے یہ ہسٹوریکلی مشرک قبائل تھے, عربوں کے قبائل تھے, اور پھر بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبائل وہاں پر رہا کرتے تھے. تو اوس جو تھے یہ بنو قریظہ کے بڑے فالوورز تھے اور ان سے بہت امپریس تھے یہ, اور خزرج جو تھے یہ بنو نذیر کو عالم مانتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو آپ کو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں جو یہودیوں کا قبلہ تھا, اور اس کے زیر اثر بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے, کیوں انصاری قبائل جو تھے اوس اور خزرج وہ تو تھے ہی, وہ مسلمان بہت جلدی ہو گئے تھے, لیکن پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر میں سے بھی بہت سے لوگ اور بہت سے مشرک جو تھے وہ بھی تیزی سے کنورٹ ہوئے جب یہ قبلہ چینج ہوا مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف. منافقوں نے بہت اعتراض بھی کیے کہ یہ تو مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور جب یہ مدینہ میں آئے ہیں تو ان کا قبلہ پھر گیا ہے, یہ کیسا قبلہ ہے ان کا. لیکن اس سے ایک بڑا امتحان جو تھا وہ انہیں درپیش تھا, اور وہ یہ تھا کہ بیت المقدس کا قبلہ جو تھا وہ پھرنے والا تھا واپس خانہ کعبہ کی طرف, اور اس کی حکمت یہ تھی, اس کا راز یہ تھا کہ پیور جو فالوورز ہیں اور جو خالص اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ, اور جو منافق ہیں اور جو یہود کی دیکھا دیکھی ایک فیشن کے طور پہ اس دین میں شامل ہو گئے ہیں, ان کو چھانٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے. تو یہ تحویل قبلہ کی حکمت اور علت ہے، اور وہ یہاں پہ بہت صحیح طرح بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون صحیح بیان کر سکتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 142، سیقول، سا انقریب، یقولو کہیں گے، السفہا، سفیح میں نے آپ کو بتایا تھا بیوقوف کو کہتے ہیں، تو انقریب کہیں گے یہ احمق، یہ بیوقوف، من الناس، لوگوں میں سے۔ اب من الیہود نہیں کہا گیا، کیونکہ قبلہ تو ان کا پھر رہا تھا، مطلب مسلمان بیت المقدس سے پھر کے خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ رہے تھے، لیکن یہ ایک عمومی بات کی گئی ہے، کیونکہ اس میں مشرک بھی تھے اور اس میں یہود بھی تھے اور اس میں نصرانی بھی تھے، اور رہتی دنیا تک یہ اعتراض جو ہے یہ قیامت تک چلنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیغمبر تھے کہ ان کا تو قبلہ بھی ایک نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے الناس کو خطاب کیا ہے یہاں پر کہ سیقول السفہاء من الناس، عنقریب کہیں گے یہ بیوقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم، ان کے قبلے سے، اللتی، وہ جو، کانو علیہا، جس پر یہ تھے۔ قل، کہہ دیجئے، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، یعنی ڈائریکشن ساری، سب کچھ جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو ساری ڈائریکشنز اس کی ہیں، یہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ہم نے دعا مانگی تھی، اہدنا صراط المستقیم، اور پھر سورہ البقرہ جب شروع ہوئی تو ہمیں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ صراط مستقیم ہے جو تم مانگ رہے تھے، اس میں کوئی فریب نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کی ذات کو تمام ہدایت کا اور صراط مستقیم کا فوکس اور سرچشمہ بتایا گیا ہے، آیت نمبر 143 میں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں، اُمَّتًا، ایک امت، وَسَطًا، وسط کا مطلب بہت بہت وسیع مطلب ہے اس لفظ کا، وَاو سِين تَوْا، اس کا مطلب بہترین، اس کا مطلب ہے معتدل، اس کا مطلب ہے بین بین رہنے والی، زیادتی نہ کرنے والی، اس کا مطلب ہے اوسط، جس کو ہم ایوریج کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ایوریج نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ بیسٹ نہیں ہے، یہ ایوریج ہے، یہ وہ ایوریج ہے جو جب آپ سٹیٹسٹکس میں آپ دیکھیں کہ جس چیز کو مین کہا جاتا ہے نا، وہ ایک گراف جب بنتا ہے تو وہ اس کا سب سے اوپر والا حصہ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کو مین کہتے ہیں۔ تو اوسط جو ہے یا وسط جو ہے یہ وہ مین ہے جو کہ ایک پاپولیشن کے بہترین حصے کو ظاہر کرتی ہے، ایک پاپولیشن کے نارمل حصے کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل اور ایک عدل پسند کرنے والی اور ایک درمیانی وضع رکھنے والی اور ایک بہترین امت ہم نے تمہیں بنایا، اور امت وسط ہمیں اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک، اور پھر حضرت آدم سے لے کے بنی اسرائیل اور یہ سارے ایک امت تھے، ان کے بعد پھر حضرت عیسیٰ آ گئے اور پھر نصرانی آ گئے اور ان کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو یہ ہم سے پہلے والی امتیں تھیں، پھر ہم ہیں، اور ہماری امت کے بعد جو ہے اب دنیا میں قیامت نے آنا ہے، خاتم النبیین جو ہیں وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو ہم بیچ والی امت ہیں جو کہ نبوت آئی دنیا میں، اور جب نبوت کا سلسلہ رکا تو ہم لوگ تھے، اور ہمارے بیسیکلی قیامت نے آنا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو جائے رسول، علیکم شہیدا، تم پر گواہ۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑی سی آپ کو امیجنیشن یوز کرنی ہوگی کہ آپ یہ ہماری امت جو ہے، ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک سیناریو بتاتی ہوں، جیسے قیامت میں ایک پیغمبر کی امت جو گمراہ ہو چکی ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا مثلا حضرت نوح کے بارے میں کہ کیا انہوں نے آپ کو پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ ان کی امت جو طوفان میں غرق ہو گئی تھی اور جو مشرک تھی، وہ جھوٹ بولے گی اس وقت، اور وہ کہے گی کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں کوئی پیغام نہیں ملا۔ تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت نوح نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو ہم اس وقت حضرت نوح پر گواہی دیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی ہاں، انہوں نے تو 900 اور 950 سال تبلیغ کی تھی۔ تو تب پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کو یہ کیسے پتا چلا، تو ہم قرآن پر گواہی دیں گے اور اپنے پیغمبر پر گواہی دیں گے کہ ان کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا ہے. تو پھر رسول سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے امت کو یہ باتیں بتائی تھیں, تو رسول ہمارے اوپر گواہی دے گا اور یہ کہے گا کہ جی ہاں میں نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا اور اس پیغام میں قرآن مجید وہ قرآن تھا اور ان کو وہاں سے یہ ساری باتیں پتہ چلی ہیں. تو یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ گواہی ہے اور یہ بار بار آگے قرآن میں یہ اور صورتوں میں بھی آتی ہے اور انشاءاللہ یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, تم وہ بیچ کی امت ہو جن سے اور امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا انہیں توحید کا پیغام پہنچ گیا تھا. اسی لیے اسی طرح تمہارا قبلہ جو ہے وہ بھی ایک بہترین قبلہ ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ وہ قبلہ, التی وہ جو کنت علیہا جس پر تم تھے, یعنی وہ پچھلا والا قبلہ جو ہم نے تمہیں دیا ہوا تھا وہ ہم نے تمہیں کس مقصد کے لیے دیا تھا, وہ ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا مگر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کر لیں. من یتبع الرسول, کون رسول کا اتباع کرتا ہے, ممن اس سے جو ینقلب جو پھر جاتا ہے, علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر, یعنی ہم نے یہ مذبذب اور منافق لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے اس طرح کے سٹیپس دین میں آتے ہیں. بڑے بڑے انقلابات اور بڑے بڑے احکامات جب آتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹرو فالوورز کو چھان کے الگ کر لیا جائے. وانکانت, اور بے شک یہ جو بات تھی, یہ قبلہ جو پھرنا تھا, لکبیرتن البتہ بڑی بات تھی, الا مگر علی الذین ان لوگوں پر حد اللہ ہو جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ ہو, اور نہیں ہے اللہ, لیذیع کہ وہ ضائع کر دے, ایمانکم ان تمہارے ایمان, ان اللہ بے شک اللہ, بن ناسی لوگوں پر, لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو قبلتین میں اس وقت جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے, یعنی آپ سوچیں اگر امام تلاوت کرتے کرتے ایک دم سے بیچ میں چلنا شروع کر دے تو مقتدی کیا سوچیں گے, وہ یہی سوچیں گے کہ امام کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, وہ بیمار ہو گئے ہیں خدا نخواستہ, ان کا دماغ کا توازن خراب ہو گیا ہے. لیکن یہ جو اصحاب اور صحابیات تھے یہ اندھا دھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے ایک سیمی سرکل بنایا مسجد قبلتین میں, باقاعدہ واک کر کے انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی. اس طرح کے صحابہ پھر سامنے ہو گئے اور صحابیات پیچھے ہو گئیں, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن وہ تھی جس, یعنی بیت المقدس سے اپوزٹ ڈائریکشن تھی بیت اللہ کی, اور پھر انہوں نے وہ عصر کی نماز اس میں پوری کی. تو اللہ یہاں ان کے لیے یہ بشارت دے رہا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے ایمان ضائع کر دے, اللہ تو بڑا شفقت والا اور بار بار رحمت کرنے والا ہے. قد تحقیق نرا, ہم دیکھتے تھے, تقلبا پھرنا, اٹھ کر پھرنا, وجہ کا تیرے چہرے کا, فی السماء آسمان میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان امت کو ایک قدرتی محبت تھی بیت اللہ سے جو ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا, تو جب وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کرنے کا حکم آیا تو یہ خاصے ذرا ڈپریس تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہمارا قبلہ واپس دے دیجئے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, پس ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے, قبلتن اس قبلے کی طرف, ترضاہا جو تجھے پسند ہے, یعنی اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسپیشل تعلق ہے, یہ جو ایک خاص محبت ہے ان کے درمیان, اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشنز تو ساری میری ہیں, مشرق اور مغرب تو سب میرے ہیں, لیکن تجھے یہ قبلہ پسند ہے تو ہم تجھے ضرور اس کی طرف پھیر دیں گے, ترضاہا جو تجھے پسند ہے. فولی وجھک, بس پھیر لے تو اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام, اس ڈائریکشن میں مسجد حرام کی, اور شطر کا مطلب ہے جنرل ڈائریکشن. یہ جو کمپس رکھ رکھ کے لوگ مسجدوں کی دیواریں توڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ قرآن کی روح سے غلط ہے کیونکہ یہ کوئی فوکل پوائنٹ نہیں ہے, شطر کا مطلب ہے جنرل ڈائریکشن. اور حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ جب مشرق تیری دائیں جانب ہو اور مغرب تیری بائیں جانب ہو تو بیت اللہ تیرے سامنے ہوگا, کیونکہ ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے, یہ اسلام کی وسعت ہے. اس لیے کمپس رکھ رکھ کے اور فوکل پوائنٹس معلوم کرنا اور پھر مسجدوں کی دیواریں توڑنا جو ہے یہ زیادہ عقل کا ثبوت نہیں ہے. تو تو پھیر لے شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم اور جہاں بھی تم ہو فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے شطرہ اس کی ڈائریکشن میں وان الذین اور بے شک جو لوگ اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں اہل کتاب لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں انہ الحق یہ کہ یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل کہ وہ غافل ہو عما یعملون اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں اور اہل کتاب کو قبلے کے بارے میں تورات اور انجیل دونوں سے علم تھا کہ یہ مکہ کا شہر جو ہے اس نے مسلمانوں کا قبلہ بننا ہے ولئن اتیت اور اگر اتیت الذین تو لے آئے ان لوگوں کے لیے اوت الکتاب جو اہل کتاب ہیں بکل آیت ساری نشانیاں ما تبعو یہ نہیں اتباع کریں گے قبلت کا تیرے قبلے کا تو اللہ نے قیامت تک ایک پریڈکشن کر دی ہے کہ آپ انہیں ساری نشانیاں دکھا دیں یہ اتنے حاسد ہیں اور یہ اتنے جاہل ہیں اور یہ اتنے متعصب ہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وما انت بتابعین اور نہ ہی تو ہے کہ تو اتباع کریں قبلتہم یعنی ہمیں ان کے قبلے کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے وما بعدہم اور نہیں ہے بعض ان کے بتابعین کہ وہ اتباع کریں قبلت بعد دوسرے کے قبلے کی ولئن اتبعت اور اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد بعد اس کے ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا انکا بے شک تو اذا لمن الظالمین تب تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی آپ مجھے پیارے ہیں اللہ میاں کہتا ہے اور میں آپ کی مرضی پہ یہ قبلہ آپ کو دے رہا ہوں لیکن اگر آپ نے اس کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے جیسے حضرت آدم کو کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی گئی ہے کہ یہ قرآن اور یہ صراط مستقیم اور یہ حق جو ہے اسی پہ قائم رہنا ہے کسی کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَاب کیوں پیروی نہیں کرنی یہ ظالم لوگ جو ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے یعرفونہ یہ اسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہ اس قبلے کو یہ اس پیغمبر کو یہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ چھپاتے ہیں حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں الحق مِن رَبِّكَ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پس تو نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں مریا جو ہے وہ شک کو کہتے ہیں ولکل وجہت اور ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے یہ بڑی زبردست ایسا سمجھیں کہ ہماری امت کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے ولکل وجہت ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے ہوا مولیہ جس کی طرف وہ پھرتا ہے فاستبق الخیرات تو اے ایمان والو تم آگے بڑھ جاؤ سبقت لے جاؤ خیرات نیکیوں میں خیر میں یہ ہماری ڈائریکشن ہے جی فزیکل ڈائریکشن ہماری اگر خانہ کعبہ ہے تو ہماری روحانی ڈائریکشن اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے اگر تم خیرات پر قائم ہو یاتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تمہیں اللہ سب کے سب ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجت اور جہاں سے تو نکلے یعنی یہ سفر کے لیے اگر نکلے فول وجہ کا پس پھیر لے اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی ڈائریکشن میں وَأَنَّهُ لَلْحَقُّ اور بے شک وہ البتہ حق ہے مِن رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ غافل ہو عَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو پچھلی آیت دوبارہ یہاں ریپیٹ کی گئی ہے ایک اور حکم کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیں 149 اور 150 میں یہ چیز ریپیٹ کی گئی ہے لیکن اس کی ایک اور حکمت ہے پھر سے اللہ کہتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جب تو نکلے جہاں سے بھی تو پھیر لے اپنا چہرہ مسجد حرام کی ڈائریکشن میں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں کہیں تم ہوگے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ تو پھیر لو اپنے چہرے شطرہ اسی ڈائریکشن میں لِأَلَّا کیوں حکمت بتائی جا رہی ہے لِأَلَّا تاکہ نہ یکونا ہو للناس عام لوگوں پر علیکم حجت تم پر کوئی حجت کہ مسلمانوں میں جب یونٹی آف ڈائریکشن ہوگی تو تم لوگوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، تم ایک ایسا جتھا ہوگے جس سے دنیا ڈرے گی، تمہاری یونٹی آف ڈائریکشن سے دنیا ڈرے گی۔ اور آج بھی بیت اللہ میں نماز کے ٹائم پہ یعنی اذان کے بعد جو وہ ایک سین بنتا ہے، کسی غیر مسلم سے کبھی ڈسکشن کر کے پوچھیں کہ اس کا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ یونٹی آف ڈائریکشن کتنی امپورٹنٹ اور کتنی امپریسو چیز ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، ظلموا منہم جو ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ ایسی یونٹی آف ڈائریکشن کو دیکھ کے ظالموں کے سوا اچھے دل والے لوگ جو ہیں وہ یقیناً اسلام سے امپریس ہوں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، فلا تخشوہم، پس ان سے نہیں ڈرنا، ان کی وجہ سے اپنی ڈائریکشن نہیں خراب کرنی، وخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ آج ہم سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا آپ اس سے ڈرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا تخشوہم، پس ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی اور مجھ سے ڈرو۔ کیوں، ولأتم نعمتی، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت، علیکم تم پر، ولعلکم اور میری سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اور شاید کہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ، تم صراط مستقیم کی ہدایت پا کر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے میرے پاس جنت میں پہنچ جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا ہے تم میں رسولا منکم، ایک رسول تمہیں میں سے، یتلو علیکم، وہ پڑھتا ہے تم پر آیاتنا، ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں ہماری کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، ویعلمکم، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے۔ تو آیت نمبر 129، اس سے پہلے ہم حضرت ابراہیم کی دعا پڑھ چکے ہیں جس میں انہوں نے ربنا وابعث فیہم رسولا منکم، اے اللہ اٹھا ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، یہ پڑھے ان پر تیری آیات، وہ والی آیت جو ہے، یہ جو ہے یہ جواب دعا ہے۔ 129 میں جو دعا تھی، 151 میں جواب دعا ہے کہ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول اٹھایا جو تم پر آیات پڑھتا تھا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ رسول تمہارے پاس آ گیا ہے اور تمہیں ہماری ہدایت اس نے پہنچا دی ہے، فذکرونی، پس میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ فذکرونی اذکرکم کی مد میں ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب اکیلے میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جب وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اور اللہ کے ذکر کی ایک ایسی اس میں انسینٹیو ہے، اتنی انکریجمنٹ ہے کہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 153، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینو، تم استعانت حاصل کرو، بلا واسطہ مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلات، اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلا ایک اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ان اگر وہ نبی ہیں، اگر وہ ریئل پیغمبر ہیں تو ان پہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہاں پہ دے رہا ہے، آیت نمبر 154 اور 155 میں اور 156، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن یقتل، جو قتل ہو جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، کہ وہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ اصل میں تو وہی زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، ولنبلونکم، اور البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیئن، کچھ، من الخوف، خوف، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور نقصان مالوں میں سے، والانفس، اور لوگوں کے نقصان، والثمرات، اور پھلوں کے، کھیتیوں کے نقصان۔ تو ولنبلونکم میں قسم ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور یا ایوہ الذین آمنو سے خطاب ہے، تو یہ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین، صبر کرنے والے کون ہیں، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ سے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آیت نمبر 157، یہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات من ربہم، جن پر اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور اس کی رحمت، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت پا گئے ہیں۔ اگلا اعتراض آیت نمبر 158 میں آ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، تو وہ تو خود ہی خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تو صفا و مروہ کا طواف کرتے ہیں، تو صفا و مروہ تو چٹانیں ہیں، وہ تو پتھر ہیں، تو وہ یہ کیوں ان کا طواف کرتے ہیں، یعنی وہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہا ہے، ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ ایسی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو اللہ کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے شعائر اللہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کا ذکر کیا تھا، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔ تو شعائر اللہ صفا اور مروہ کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ، اور ان کا تعلق کسی پیغمبر سے بھی نہیں ہے، حضرت ہاجرہ جو کہ حضرت ابراہیم کی زوجہ تھی، اور وہ حضرت اسماعیل کے رونے اور بلکنے اور ان کی پیاس کی وجہ سے انہوں نے ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگ بھاگ کے دعائیں مانگی تھیں اور چکر کاٹے تھے پانی ڈھونڈنے کے لیے، کہ ان کا بچہ جو تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ جاں بلب تھا اور اسے پیاس لگی ہوئی تھی۔ تو وہ صبر اور وہ ان کی جو دعا تھی اور ان کی مناجات اللہ نے قبول کی، اور وہاں سے اللہ نے ہمیں آب زمزم کا چشمہ دیا ہے۔ تو یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ صفا اور مروہ کوئی ایسے ویسے پتھر نہیں ہیں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کو دیکھو اور سوچو کہ ابراہیم نے جو قربانی دی تھی اور ہاجرہ نے جو قربانی دی تھی اور جو اس نے اللہ کے سامنے دعائیں مانگی تھیں، یکسو ہو، اور اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ اس کا بدلہ اللہ نے اسے کیا دیا، کہ وہاں پہ آب زمزم جیسا چشمہ جاری ہو گیا جو 1400 سال سے جاری ہے اور شاید قیامت تک جاری رہے گا۔ تو صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کے شاعر ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے اس گھر کا، او اعتمر، یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے، ان یتوفا بہما، یہ کہ وہ طواف کرے ان پہاڑیوں کا۔ یہ ہم جو سعی کرتے ہیں، 7 چکر جو لگاتے ہیں، وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہیں۔ ومن تطوع خیرن، اور جو خوشی سے ایک اچھا کام کرے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ شاکر علیم، وہ تو قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، روشن نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت، من بعد، بعد اس کے، ما بینا ہو، کہ جو روشن ہو گیا، بیان ہو گیا لوگوں کے لیے، للناس، فی الکتاب، کتاب میں۔ یہ ایک آیت نمبر 159 جو ہے، اس کی مد میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو میں خامخواہ اتنا زیادہ قرآن اور اتنی احادیث کبھی بھی تم تک نہ پہنچاتا، لیکن میں اس آیت کے ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا ہے، بعد اس کے کہ وہ واضح ہو گیا کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر لعنت بولتا ہے اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جتنی چیزیں، جو کچھ لعنت بول سکتا ہے وہ اس پر لعنت بولتا ہے۔ یعنی حق کو چھپانے کی سزا یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور یہ عمومی آیت ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے، یا یہ اس کے لیے، یا اس کے لیے، یا مشرک کے لیے نہیں ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ، بے شک جو لوگ، یکتمون، جو وہ چھپاتے ہیں، تو حق کو چھپانے کا اور حق کی گواہی چھپانے کا اور ایک موقع پہ صحیح بات نہ کرنے کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور بڑی خوفناک آیت ہے یہ، آیت نمبر 159، کیونکہ ہم تو ایک دن میں 50 جگہوں پر اپنی زبان دبا کر حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور انہوں نے اصلاح کی، وبینوا، اور چھوڑا نہیں ہے اللہ نے اسلح کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، اللہ کہتا ہے وبینوا، اور انہوں نے بیان کیا، انہوں نے حق کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے توجہ دی ہے، وانا التواب الرحیم، اور بے شک میں سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں، جس نے توبہ نہیں کی، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کفر کی حالت میں تھے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں, علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ اور فرشتوں کی, والناس اجمعین اور سب انسانوں کی ایک ساتھ. یہ کفر کی سزا ہے جی, اور بہت ڈیٹیل تفسیر ہے اس کی, لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک مختصر انٹروڈکشن دے رہی ہوں. اللہ کرے کہیں ہم ایک ساتھ مل بیٹھ کے تفسیر ڈیٹیل میں پڑھیں, تو پھر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ کفر کی لعنتیں کیا کیا ہیں اور وہ کتنی دور دور تک پھیلتی ہیں اور اس کے نقصان کس کس لیول پہ انسانیت کو اور عام اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو ہوتے ہیں. تو جو کفر کی حالت میں مر گیا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور انسانوں کی, خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کی طرف نظر کی جائے گی, نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود جو ہے, الہ جو ہے وہ وہی ایک ہے, لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا, هو الرحمن الرحیم وہ بے پناہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. 163. اب 164 میں اگر آپ کو یاد ہو آیت نمبر 19 اور 20 میں عقلی دلائل آئے تھے, جب توحید کے چیپٹر کے بیچ میں عقل کے دلائل آئے تھے کہ یہ جعلنا الارض فراشاً والسماء بناءً وانزل من السماء ماءً, بہت سے عقلی دلائل تھے. تو یہ آیت جو ہے یہ ان 19-20 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اس میں بھی عقلی دلائل ہیں لیکن ذرا ترقی کے ساتھ ہیں, ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ دلائل ہیں. ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل اور بدل بدل کے آنے میں رات کے, والنہار اور دن کے, والفلک اللتی اور وہ کشتی وہ جو, تجری فی البحر جو بہتی ہے چلتی ہے سمندر میں, بما ینفع الناس ساتھ اس کے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے یعنی وہ ان کے سامان کے ساتھ, وما انزل اللہ اور جو چیز نازل کی ہے اللہ نے, من السماء آسمان سے, من ماء پانی, فاحیا به پس زندگی دی اس کے ذریعے, الارض اس زمین کو, بعد موتها بعد اس کے مرنے کے, وبث فیہا اور پھیلائے اس میں, من کل دابت ہر قسم کے جانور, وتصریف الریاح اور پھر پھر کے آنا ہواؤں کا, والسحاب اور بادلوں کا, المسخر جو کہ مسخر ہیں کنٹرول میں ہیں, بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان, لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقومی یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. آج کا سبق ختم ہوتا ہے آیت نمبر 164 تک, انشاءاللہ کل ملیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.